أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بجي محمد وعلى محمد. سورة الفرقان کی چند آیات کی تفسیر عباد الرحمن کے اوصاف کے ذیل میں، کہ خود آیات کریمہ کی روزانہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو میں خود تکرار کر رہا ہوں کہ ان آیات کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں سطحی طور پر بھی، نہ گہرائی میں جا کر، تو ہم اور آپ خداوند عالم کے اس بیان کو جان سکتے ہیں کہ خداوند عالم انسانوں کے درمیان کن انسانوں کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے، اور جس روش پر، جس طریقے کار پر خدا یعنی معبود انسانوں کے درمیان میں سے کسی کو اگر عبد قرار دیتا ہے، تو اس کی نشانی کو اپنانا اور اس صفت کا حصول بہت آسان ہے. مشکل ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، نہ مشکل اس جانب سے ہے بلکہ مشکل ہماری طرف سے ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں جس حکم کو بھی ہمارے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہے، وہ حکم ہماری اور آپ کی طبیعت کے عین مطابق ہے. جس صفت کو بھی اپنانے کے لیے کہتا ہے، ہمارا اور آپ کا وجود عین مطابق ہے اس صفت کے ساتھ. ہم اور آپ مادی دنیا میں رہ کر اپنے حسب منشا مختلف کاموں کو انجام دینے کے کیونکہ عادی ہو چکے ہیں، لہذا اب ہمیں جو ہماری اپنی حقیقت ہے کہ جسے ہمارا خالق بیان کر رہا ہے، وہ ہمیں اجنبی محسوس ہوتی ہے. بلکہ بالاتر ان صفات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یقین کرتے ہیں اپنے طور پر، کہ یہ صفات ہمارے نہیں، ہماری طبیعت کے مطابق نہیں، ہماری طبیعت کے برخلاف ہیں. لیکن خدا بار بار تکرار در تکرار کے ساتھ اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں، جتنے بھی احکام میں نے اس اپنے کلام کے ذریعے سے تمہیں پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ تمہاری طبیعت کے عین مطابق ہے. جتنے بھی صفات کو اپنانے کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری طبیعت کے عین مطابق ہے. یہ تمہارا اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد تمہارا اس دنیا سے محبت کو اختیار کرنا، لگاؤ کو رکھنا، یہ در حقیقت رکاوٹ ہے تمہیں تمہاری حقیقت کو اپنانے کے لحاظ سے. کل دعائے ابو حمزہ شمالی کو آغاز کلام میں یاد کیا تھا ہم نے اور ذکر کیا، آج تھوڑا سا اور یاد کریں. چوتھے امام اس دعا کے وسط میں آ کر فرماتے ہیں، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. بارہا دنیا کی محبت کو میرے دل سے میرے قلب سے نکال باہر کر. ہم اور آپ پوچھتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اسی امام سے، اے فرزند رسول، کیوں آپ خداوند عالم سے مناجات کے مقام پر، اور وہ بھی سحر کے اوقات میں ماہ رمضان کے، اس قسم کی التجا فرما رہے ہیں کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال باہر کرے؟ معصوم جواب دیں گے کہ یہی جواب چھٹے امام کی زبانی ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. کر راس و کل خطیہ حب الدنیا. دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے. ہم اور آپ اگر دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں تو دوسری جانب اس کا لازمہ ہے، خطا در خطا ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے. برعکس کر دیں، اگر ہمارے وجود سے خطا در خطا صادر ہوتی ہے تو کیوں کہا اس کا لازمہ دوسری طرف کہ جو چیز باعث بنی وہ ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت اور دنیا سے لگاؤ. چوتھے امام دعائے ابو حمزہ صومالی کے بیچوں بیچ آ کر اس مطلب کو عروج پر بیان کرتے ہیں، یعنی اہمیت کی نگاہ سے. اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. بارلا میری تجھ سے التجا ہے، دنیا کی محبت کو میرے قلب سے نکال باہر کر. یاد رکھیں عزیزوں، ایک قلب ہے، ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے، ایک ٹھکانہ ہے، ایک ہی کی جگہ ہے، دوسرا وہاں نہیں آ سکتا. کہاں جانتے ہو قلب کس کا ٹھکانہ ہے؟ قلب ٹھکانہ ہے خدا کا. پھر چھٹے امام کے قول کو یاد کریں اس حوالے سے، بار بار ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، تذکر. فرماتے ہیں القلب حرم اللہ ولا تسکن فیہ غیر اللہ. کہا جانتے ہو قلب کیا چیز ہے؟ قلب حرم الہی ہے، خدا کا گھر ہے. ولا تسکن فیہ غیر اللہ، ہرگز اے انسان تجھے اجازت نہیں کہ اس اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو جگا دے. تو جب اپنے ظاہری گھر میں زندگی کرتا ہے، نشست برخاست کرتا ہے، اگر کوئی تیری اجازت کے بغیر غیر داخل ہو جائے، کیوں کر تیری کیفیت ہوتی ہے؟ تو نکال باہر کرتا ہے. سب سے پہلے تو تیری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس غیر کو اندر نہ آنے دے، لیکن اگر اندر آ جائے تو اسے تو دھکے دے کر باہر نکالتا ہے. یہ کہتے ہوئے کہ یہ تیرا گھر نہیں، اے انسان مادی گھر میں کہ جسے تو اپنا سمجھتا ہے غیر کو آنا پسند نہیں کرتا. بس تیرا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ جو 100% صحیح ہے، جو جس کا گھر ہے اسے ہی حق ہے اس میں رہنے کا، کوئی اور نہیں. تو پھر تیرے ہی پہلو میں ایک گھر ہے، اس کا ایک صاحب ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک رہنے والا ہے. کون ہے؟ وہ ہے رب ذوالجلال. کہا تو نے اپنے ہی پہلو میں جو گھر موجود ہے اس گھر کو اس کے صاحب سے لے لیا اور غیر کو اس میں آنے دیا، کیسے گوارا کیا؟ القلب حرم اللہ. معصوم یہی فرما رہے ہیں تو ابو حمزہ صومالی میں، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. بارلہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال باہر کر. اے فرزند رسول، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سوال کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، بلکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کہ اگر اس قلب سے دنیا کی محبت کو نکال دیا تو یہ گھر خالی ہو جائے گا. کہا نہیں، اسے اس کے صاحب کے حوالے کرو. کہا اس کا صاحب کون ہے؟ فوراً بلا کسی فاصلے کے ساتھ پھر جو ہے التجا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں چوتھے امام دعائے ابو حمزہ صومالی، وجما بینی و بین مصطفیٰ و آلہ. پہلے کہا بارے لا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال باہر کر، اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے یہ کہا جمع کر دے میرے درمیان اور محمد و آل محمد کے درمیان، یعنی اس قلب میں محمد و آل محمد کی محبت کو ڈال دے. محمد و آل محمد کی محبت غیرت حب خدا نہیں، محمد و آل محمد کی محبت در حقیقت حب خدا ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ہر سانس لینا سب کا سب خدا کے لیے ہے. جو اولیاء خدا ہیں ان سے محبت اگر ہم اور آپ رکھیں در حقیقت حب خدا ہے. چھٹے امام کے قول کو دوبارہ یاد کریں، القلب حرم اللہ ولا تسکن فیہ غیر اللہ. اس گھر کے اندر غیر خدا کو جگہ نہ دو. محمد و آل محمد کی محبت غیر خدا ہے نہیں. دلیل کیا ہے کہ غیر خدا نہیں ہے؟ وجما بینی و بین مصطفیٰ و آلہ، دعائے ابو حمزہ صومالی کی یہ مناجات. ٹکڑا کہ چوتھے امام ماہ مبارک رمضان کے سحر کے اوقات میں یہ فرما رہے ہیں. بس ہم اور آپ کوشش کریں اپنے دل کو خالی رکھیں. کس کے لیے؟ اس خدا کے لیے. بارے لہا ہم نے تجھے اس گھر سے نکالا تھا، اب یہ ایام تو نے خود مبارک قرار دیے ہیں، شبہ قدر ہے. تو ہماری تقدیروں کو تحریر کرتا ہے، ہمیں یقین ہے. بارے لہا ہم نے ارادہ کیا ہے ابھی اسی وقت کہ تو ہماری تقدیر کے لیے اگر قلم چلا تو وہ قلم تحریر کرے محمد و آل محمد کی محبت کو. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی محبت غیر تیری محبت نہیں، تیری محبت اور محمد و آل محمد کی محبت ایک ہی ہے. اگر کوئی پوچھے کہ حقیقی محبت کسے کہتے ہیں تو اس کے دو مزدار ہیں، ایک حب خدا اور خود حب خدا کا مزدار محمد و آل محمد کی محبت ہے. بس عزیزو یاد رکھیں، ہم اور آپ کوشش کریں ان ایام قدر میں، کہ ہم اور آپ کہتے ہیں شبہائے قدر، شبہائے قدر کے دن بھی قدر والے ہیں. اسی لیے میں نے اپنی زبان پر جاری کیا اس مطلب کو، ایام قدر شرافت مند دن. جب رات شرافت مند ہے تو دن بھی شرافت مند ہے. روایات میں ہے کہ جو رات جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا اثر دن پر بھی ہوتا ہے. ہم اور آپ رات کو اعمال جو ظاہری ہیں انجام دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا. کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہم نے اپنے طاقت کے مطابق وظیفہ انجام دیا، لیکن دن میں خداوند عالم منتظر رہتا ہے کہ یہ انسان کہ جو رات کو اتنا متحرک تھا ظاہری اعمال کو انجام دینے کے لحاظ سے، باطنی اعمال کو انجام دینے کے لحاظ سے، دن میں متحرک ہوتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ جس طرح سے میں نے شبوں کو باقدر بنایا ہے، دنوں کو بھی باقدر قرار دیا ہے. بس اگر یاد رکھیں عزیزوں، 19 کی اگر شب ہے کہ شب قدر، تو پھر دن بھی روز قدر ہے. اور اگر 21 ہے کہ جو کل آنے والی ہے رات، وہ قدر کی رات ہے، دن بھی شرافت مندانہ ہے. دو وہ امید خدا کے نزدیک. چل صفات باقی رہ گئے, کل کی ہماری نشست آخری ہے. جی چاہتا ہے کہ آج اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس کے بعد کل مولا کائنات کے حوالے سے انہی اوصاف کے سلسلے میں ہم اور آپ گفتگو کریں اپنے طور پر. وقت کم ہے ہمارے پاس فقط اس حد تک کہ آیائے کریمہ کی تلاوت کروں گا میں آپ کے سامنے, اور جتنی وضاحت کی ضرورت ہوگی اتنی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عباد الرحمن کے اوصاف میں خداوند عالم آیت نمبر 68 میں تین اوصاف کو اور بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک آیت ہے لیکن تین اوصاف اور ہیں. کل جو ہم نے صفت پڑھی عباد الرحمن کی وہ یہ کہ وہ فضول خرچ نہیں ہوتے, بخیل نہیں ہوتے, اپنے آپ کو توازن کے ساتھ رکھتے ہیں, نہ زیادہ کھلا ہاتھ ہوتا ہے نہ زیادہ تنگ ہاتھ ہوتا ہے, بین بین ہوتے ہیں, درمیانی صورت ہوتی ہے. اب خداوند عالم کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. تین اوصاف بیان کی. سب سے پہلی صفت ہے شرک. کہا عباد الرحمن وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں عباد الرحمن وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اہل توحید ہوتے ہیں, خدا پرست ہوتے ہیں, وحدانیت کے کما حق کہو قائل ہوا کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ عباد الرحمن وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو الہن آخر پکارتے نہیں ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں رکیں گے. شرک کیا چیز ہے؟ سورہ لقمان میں خداوند عالم نے جناب لقمان کے ذریعے سے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کے عنوان سے فرمایا, خداوند عالم نے اس مطلب کو کوٹ کیا ہے. کیا فرماتا ہے خدا نقل قول کرتے ہوئے جناب لقمان کا؟ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کہا اے میرے فرزند ہرگز ہرگز اللہ کی نسبت شریک قرار مت دینا. کیوں بابا جان؟ کہا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. شرک کیا چیز ہے؟ اگر ہم اور آپ شرک کے بعد میں چلے جائیں تو ادنا ترین خفی ترین شرک انسان کا ریاکار ہونا ہے. ایک مرتبہ ہم اور آپ شرک کی تاریخ میں یہ سنتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرنا, خدا کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور کو ماننا, اس کے سامنے جھکنا, یہ ظاہری شرک ہے, یقیناً قبیح ہے. لیکن اخلاقی صورت کو اگر ہم اور آپ دیکھیں اپنے قلب کی اپنے دل و جان کی, ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ ریاکاری ہے. ہم اور آپ پسے پردہ ایسے نہیں ہیں, لیکن جب دن میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم اور آپ بڑے خاضے بنتے ہیں, بڑے خاشے بنتے ہیں. ہم اپنے لیے یہ ثابت کرواتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم نیک ہیں. کہا یہ ریاکاری. کہا جانتے ہو ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی ہے. ایسا شرک ہے کہ جو پوشیدہ ہے. تم ظاہر میں کلمہ بول ہو, حقیقتاً اخلاقی لحاظ سے قلبی اور روحانی اور معنوی لحاظ سے مشرک ہو. عباد الرحمن کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ حقیقی خدا کے ساتھ کسی غیر حقیقی خدا کو نہیں پکارتے. خود ریا کیسے شرک؟ ریا میں انسان خود اپنی پرستش کرتا ہے. کو ماننے والے یا اس کی پرستش کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس حقیقی خدا کو چھوڑ کر اس جھوٹے خدا کو باطل خدا کی پرستش کرنا شروع کی کہ جو حقیقی خدا نہیں ہے، بس غیر خدا کی پرستش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں مشرک۔ ہم ریا کی صورت میں کس کی پرستش کرتے ہیں؟ خود اپنی۔ بس ہم نے اپنے آپ کو بت قرار دیا ہے ہمارے اپنے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کار شرک کی ادنا مثال تمہارا ریاکار ہونا ہے۔ بس باریکی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، شبہ قدر ہے، پھر اس طرح میں نے عرض کیا ایام قدر ہے۔ کسی نے سوال کیا معصوم سے، اے فرزند رسول، ان شبوں میں اگر دعا کرنا مقصود ہو تو کون سی دعا بہترین دعا ہے؟ تو کہا عافیت، عافیت، عافیت۔ خدا سے عافیت طلب کرو۔ عافیت کیا ہے؟ بارہا تو مجھے اپنے حال پر کبھی مت چھوڑنا۔ رسول اسلام آخر وقت تک ان کی کثرت کے ساتھ یہی دعا تھی روز و شب میں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، بارہا تو مجھے ہرگز بھی پلک چپکنے کی حد تک بھی غافل مت کرنا، یعنی اپنے آپ پر مت چھوڑنا۔ الہی لا تکلنی الی نفسی، مجھے اپنے آپ پر مت چھوڑنا، طرفۃ عین ابدا، طرفۃ عین پلک چپکنے کی حد تک بھی، ابدا ہمیشہ۔ عافیت، عافیت، عافیت یہ ہے۔ ہم اور آپ پوری رات عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے افراد ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ہم دوسروں کو نظر آتے ہیں، بالآخر ہمیں کیا مانگنا ہے؟ دن میں ہم اس دعا کے برخلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ بارہا تو ہمیں اپنے حال پر مت چھوڑ، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو ہم سے بہتر ہماری نسبت جانتا ہے کہ تو نے اگر ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تو پھر ہم نابود ہو جائیں گے، ہم اس نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس یاد رکھیں عزیزوں، عباد الرحمن کے اوصاف میں ایک وصف شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی اہل توحید ہوتے ہیں، اہل ریا نہیں ہوتے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، سورہ حج کی ایک آیت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت ہی لاجواب شرک کے حوالے سے۔ خداوند عالم اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 31 حتماً جا کر ملاحظہ کریں، سورہ حج کی فرماتا ہے خدا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص شرک میں مبتلا ہو اللہ کی نسبت تو کیا ہوتا ہے؟ فَخَرَّ فِي السَّمَاءِ، کہاں وہ آسمان کی بلندی سے سکوت کرتا ہے، آسمان کی بلندی سے گرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فتختفه الطیر، کہاں اسے جب وہ گرتا ہے، وہ شخص جس نے شرک کو اپنایا کہاں سے گرتا ہے؟ آسمان کی بلندی سے۔ خدا تشبیہ پیش کر رہا ہے، آسمان کی بلندی سے گرتا ہے لیکن ابھی زمین پر نہیں آتا، بیچ میں ہے، یعنی ہوا میں ہے۔ فتختفه الطیر، اسے بیچ میں ہی آتے ہی پرندہ دبوچ لیتا ہے۔ یہ تحقیق لفظی ترجمہ۔ ہم اور آپ حیوانات کی زندگی، خصوصاً پرندوں کی زندگی کو ملاحظہ کریں، بڑا پرندہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے، چھوٹے حیوانات کا شکار کرتا ہے، خصوصاً دیکھیں شاہین کو، باز کو، عقاب کو، ان کا کام کیا ہے؟ درندگی کرنا ہوا میں ہی۔ وہ اپنے سے چھوٹے پرندوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نازک ہے، ناتوان ہے، عاجز ہے، تنہا ہے، اس تنہائی پہ غور کریں بہت توجہ کے ساتھ، تنہا ہے وہ بڑا پرندہ کہ جو درندہ ہے وہ دور سے دیکھتا ہے کہ یہ تنہا ہے، کوئی وارث نہیں اس کا، فوراً آ کے دبوچتا ہے، کیا کرتا ہے اس کا، اسے دبوچنے کے بعد جتنا کھا سکتا ہے اتنا کھاتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اپنے مقام پر لے جا کر، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے کھانے پینے کی بھوک کے لحاظ سے اتنا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا وہ چھوٹا ہوا کہاں جاتا ہے؟ دوسرے حیوانات جو زمین پر ہیں یا اس سے کمزور جو پرندے ہیں اسے آ کر دبوچتے ہیں، جو جتنا باقی بچا ہوا ہے اسے چیرتے بھاگتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں پھر بھی اگر کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہے، زمین پر آ گرتا ہے، لاش خور اس ہڈیوں پر حملہ کرتے ہیں، ذرہ بھی باقی نہیں بچتا۔ خدا اس آیت کے ذریعے سے مشرک کو بیان کر رہا ہے۔ کہا مشرک کو جانتے ہو، شرک انسان کو کس منزل پر لے کے جاتا ہے؟ کہا شرک کرنے والا انسان جب تک شرک میں مبتلا نہیں ہوتا توحید کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ فخر من السماء، کہا آسمانوں کی بلندیوں سے گرتا ہے اس وقت جب شرک کو اپناتا ہے۔ اس کا مطلب جب تک مشرک نہیں توحید کی بلندیوں پر خدا نے آسمان سے تعبیر کیا، لیکن جیسے ہی شرک میں مبتلا ہوا فوراً گرا، نزول، سکوت۔ یہ سکوت کی وادی کون سی ہے؟ کہا شرک کی وادی سکوت کی وادی ہے۔ ہم اور آپ خدا نخواستہ اگر شرک خفی یا شرک جلی نعوذ باللہ اس میں اگر مبتلا ہو، خدا وند عالم تعبیر کر رہا ہے اس طرح سے، کہا وسط و وسط آ کر، بیچ میں آ کر کون دبوچتا ہے، کس کا بہترین لقمہ ہے یہ؟ کہا شیطان کا۔ خدا نے پرندے سے تعبیر کیا ہے، کہا یہ پرندہ کون ہے؟ کہا درندہ ہے، انسان کے نسبت جو مشرک ہو چکا ہے، اس کا کون دوست ہوگا اب؟ یہ کس کے لیے عزیز ہے، کس کے لیے چرب و شیرین لقمہ ہے یہ؟ کہا یہ شیطان کے لیے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ کہا شیطان حملہ کرتا ہے اس پر۔ کس طرح سے حملہ کرتا ہے؟ وہ شاہین اور باز حملہ کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے پسندیدہ اس کا گوشت وہاں سے کھانا شروع کرتا ہے، ماں بخی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ جو مشرک ہے؟ کہا اس کی آنکھوں پر حملہ کرتا ہے، اس کے کانوں پر حملہ کرتا ہے، اس کے دل و دماغ پر حملہ کرتا ہے، اس کی فکر پر حملہ کرتا ہے۔ جب حملے پر حملے کرتا ہے، کھا چکتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے اپنے سے چھوٹے شیطانوں کے لیے۔ کہا اب تم سنبھالو اس کو، میں نے خوب استعمال کیا۔ مشرک عباد الرحمان ممکن نہیں کہ مشرک ہو جائے۔ بس عباد الرحمان کون ہے؟ کہ جو اہل توحید ہوا کرتے ہیں۔ دوسری صفت خداوند عالم بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ کا عباد الرحمان کی ایک وصف اور ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، برعکس حق کی بنیاد پر قتال کرتے ہیں۔ عبد الرحمان گوشہ نشین نہیں ہوتا، جب دیکھتا ہے ظلم اور ستم کو تو ظالم اور ستمگر کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس مقابلے میں اگر اس کی تلوار کے نیچے ظالم آ جائے تو خدا کہتا ہے یہ حق کی صورت میں اس نے تلوار چلائی ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کہا قتال نہیں کرتے یہ لوگ، یہ کسی پر ناحق حملہ نہیں کرتے، اگر کرتے الا بالحق۔ بس ہم اور آپ اپنے وجود کو ٹٹو لیں، ہمارے اور آپ کے مقابلے پر اگر ظلم اور ظالم آتا ہے، سب سے پہلے خود اپنے نفس کو دیکھیں، یہ ظلم پر ظلم کرتا ہے ہماری نسبت، ہم نے کتنی تلوار چلائی، آیا اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا یا اس کے سامنے سر کو بلند کیا؟ جس نے اس کے سامنے سر کو بلند کیا کہ جو باطنی دشمن ہے، ظاہری دشمن کے سامنے، یا میں عزیزوں دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں، جس نے باطنی دشمن پر تلوار چلائی، ظاہری دشمن پر تلوار آسانی سے چلا سکتا ہے. اکثر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے، بلکہ کیے بھی جاتے ہیں، کہ جو اس دنگے سے کیے گئے، ایران میں انقلاب اسلامی کیسے آیا؟ بس ہم کیوں پاکستان میں اپنے طور پر اپنی حد تک انقلاب اسلامی کو نہیں لا سکتے؟ ایک ہی جواب دیتا ہوں، یہاں پر بھی دیتا جاؤں، جب تک انسان خود اپنے وجود میں انقلاب کو بپا نہیں کرے گا، اپنے خارج میں، اپنے اطراف میں انقلاب لے کے نہیں آ سکتا. رات اور رات اگر انسان چاہے کہ انقلاب کو بپا کرے، کر سکتا ہے، لیکن کب؟ کہا انسان پہلے تو اپنے وجود کو تو منقلب کر. یہ کیا ظاہر میں نعرہ لگانا، باطن میں نعرہ لگا اور اس دشمن کو فنا کر، مگر کیسے ممکن ہے؟ مولا کائنات کی شبیں ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، جنگ خندق، عمر بن عبد ود کیا کیا، مشہور و معروف داستان ہے، ہم اور آپ، بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے، مولا نے کون سا کردار دکھایا، عمر بن عبد ود کی گردن کو کیوں نہیں کاٹا پہلے، کیوں جدا نہیں کیا؟ رسول خدا سے پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا بہترین موقع اب جب پچھاڑ چکے مولا، سینے پہ سوار ہو چکے، اب تو گردن کاٹنا آسان ہے. کہا جب علی آ جائے تب پوچھ لینا. اور مولا نے آ کر کیا بتلایا؟ کہا اس نے میری توہین کی، مجھے جلا لایا. نفس امارہ نے کہا اسی وقت اس کے سر کو تن سے جدا کرو. میں نے کہا نہیں اے علی، اپنے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے. علی کون؟ جس نے خود پہلے اپنے آپ کو منقلب کیا. ہم اور آپ سب علی کے چاہنے والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرائط کیا ہے علی کے چاہنے کی؟ کہ پہلے اے انسان اپنے آپ کو منقلب کر، اپنے وجود کو داخل سے باہر لے کر آ، اس طرح سے کہ تم منقلب ہو چکا ہو. انقلاب 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 بہت اچھی چیز ہے، چینجنگ بہت اچھی چیز ہے. انسان کی طبیعت کے اندر جدت ہے، ہم نیگیٹو سے پوزیٹو کی طرف جائیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اے انسان پہلے اپنے داخل کو نیگیٹو سے پوزیٹو کر، باہر پھر تیرے لیے آسان ہوگا نیگیٹو کو پوزیٹو میں تبدیل کرنا. تیسری نشانی، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقا اثاما. کہا عباد الرحمن بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتے. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو آپ میں سے عربی زبان سے واقف ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے سلیس اس کا. خدا کہتا ہے ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، یہ ترجمہ تحت اللفظی، لیکن اس کے سلیس اور مفید اور مؤثر معنی یہ ہیں کہ جس کی وسعت بہت زیادہ ہے. کا عباد الرحمن بے حیائی کا شکار نہیں ہوتے، بے شرم نہیں ہوتے. گالی گلوچ جاہل کے سامنے آ کر، اگر جاہل گالی گلوچ کا اپنے آپ کو ارتکاب کی صورت میں لے کر آتا ہے، مرتکب کرتا ہے، تو یہ انسان عبد الرحمن اس کے مقابلے پر گالی گلوچ پر نہیں اترتا، یہ فحش کلامی نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے. کہا اس سے نیچے آ جائیں یا اس کی ہی ردیف میں آ جائیں. کہا اے انسان اپنی آنکھوں کو اس طرح سے رکھ کہ خداوند عالم اپنے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کرتا ہوا نظر آئے. کہا دیکھو اے میرے ملائکہ، یہ ہے میرا وہ بندہ کہ جو باشرم ہے، یہ ہے میرا وہ بندہ کہ جس میں بے حیائی نہیں حیا سے بھرپور ہے. عبد القدیر حائری موسس ہے حوض علمیہ قوم, ان کی نسبت معروف ہے, کہاں اتنا ان کو ملکہ تھا, اتنی عادت تھی ان کی, نہ محرم کو دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتے, اصل آنکھیں اٹھاتے ہی نہیں, اتنی عادت ہو گئی کہ خداوند عالم نے روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے عالم خواب میں بھی وہ فرماتے ہیں جب بھی میرے سامنے خواب میں نہ محرم خواتین آتی ہیں میں اپنی آنکھوں کو بے ساختہ بند کر لیتا ہوں. عباد الرحمن جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو, دکھاوا نہیں ریاکاری نہیں, یہ تین صفتیں کہ وہ اہل توحید ہوتا ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, نہ حق کے تال نہیں کرتا, بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرتا. سورہ فرقان آیت نمبر 69, اس کے بعد کیونکہ وقت کم ہے میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں, خداوند عالم اس آیت کریمہ میں عباد الرحمن کی نسبت بتلاتا ہے, کہا جو شخص شرک سے اپنے آپ کو بچائے, قتل ناحق سے بچائے, بے شرمی سے بچائے وہ عبد الرحمن, اور جو نہ بچائے خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا. تو خدا اس آیت کریمہ میں کہتا یوزا اف لہ العذاب, کہا ان تینوں افراد کی نسبت اگر مشرک ہے, نہ حق قتل کرتا جسے ہم کہیں قاتل قتل کرنے والا, یا بے حیائی اور بے شرمی کا شکار ہونے والا, کہا اس کی نسبت ہم دو چندان عذاب کریں گے, ڈبل عذاب دیں گے. اردو زبان میں کہیں گے دو چندان, ہم اپنی زبان میں عام طور پر کہیں ڈبل عذاب, مگر خدا تو ڈبل عذاب دے گا. ہر سزا کے مقابلے, ہر جرم کے مقابلے پر ایک سزا ہوتی ہے. تو عادل ہے, تو حکیم ہے, تو نے کیسے کہہ دیا یوزا آف لہ العذاب. یاد رکھیں عزیزوں, گناہوں کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں ایک لگتا ہے لیکن وہ ایک نہیں بلکہ گناہوں کی پنجی ہے. گیارہویں امام کا قول حتمن سنا ہوگا آپ نے, کہا گناہوں کے درمیان ایک گناہ وہ ہے کہ جو گناہوں کی کنجی ہے, وہ کیا ہے؟ کہا جھوٹ. کہا جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف دوسرے گناہ وجود میں آتے ہیں. یہاں تک تشبیہ دی, کہا ایک گھر پر تصور کرو, اس پر دروازہ ہے, اس دروازے پر لاک ہے, اور تمہارے پاس چابی ہے, جانتے ہو وہ چابی کیا ہے؟ کہا جھوٹ. کہا اس چابی سے لاک کو کھولو, دروازہ کھلے گا لا محالہ, ڈھیروں گناہ اس میں موجود ہیں. یہ ایک مثال دی ہے. اسی طرح تکبر ہے, اسی طرح حسد ہے, شرک قتل ناحق بے شرمی اور بے حیائی ان گناہوں میں سے ایک ہے کہ جو ظاہر میں ایک لگتا ہے لیکن گناہ در گناہ ہے. خدا کہتا ہے ان گناہوں کے مقابلے پر سزا جو دوں گا دو چندان دوں گا, ڈبل دوں گا. اچھا وہ ڈبل کیا ہے؟ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَانَا, آخر آیت کہا انہیں میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا صورت میں رکھوں گا. بہت توجہ کے ساتھ, سزا فرض کریں کہ اس گناہ کی بھی ایک ہی سزا ہے, لیکن سزا جسمانی اور ایک مرتبہ سزا روحانی. روحانی سزا کیا ہے؟ کہا جب گناہگار کو جہنم میں لے جایا جائے گا, جسمانی سزا سے چکھایا جائے گا اسے, اس کے بدن کو, لیکن جہنمیوں کے اطراف میں اسے شرم محسوس ہوگی. وہ جہنمیوں کے جو اس دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے, یہ شخص اس کے درمیان بہت ہی دیندار اپنے آپ کو کہلواتا تھا, بہت ہی نیکوکار, لیکن اب جہنمیوں کے درمیان میں منہ چھپاتا پھر رہا لیکن منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَانَا, کہا جہنم میں ایسے انسان کو رکھیں گے جو بے شرم و بے حیا ہے, قتل ناحق کرتا ہے, شرک میں اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہا جسمانی عذاب تو دوں گا لیکن ذلیل و رسوا بھی کروں گا. دوسروں کے سامنے یہ شرم محسوس کرے گا. عزیزو یاد رکھیں, بہت آسان ہے میرے جیسے کے لیے کہنا اور پھر سننا, لیکن عزیزوں وہ دنیا دنیا ہے. وہ دنیا اگر دنیا ہے تو مراد کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے, یہ ظاہر ہے. ہم اور آپ سب کے سب ظاہر سے حقیقت کی طرف جانا چاہتے ہیں, یہ سایہ ہے, حقیقت وہ ہے. کیوں نہ اپنے سائے کو صحیح کریں. مولا فرماتے ہیں, مولا کو پھر یاد کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں ایک شخص کے جواب میں, اس شخص نے کہا مولا دنیا ایسی دنیا ویسی دنیا کیسی, کہا خاموش ہو جا, دنیا بری نہیں دنیا بری نہیں. مولا آپ اپنے معاہدے کے درمیان, آپ اپنے واضح نصیحت کے درمیان یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا بری ہے. کہا دنیا بری نہیں, دنیا سے دل لگی بری چیز ہے. اگر دنیا اتنی ہی بری ہوگی, مولا پھر آگے بیان فرماتے ہیں, کہا دنیا اگر اتنی ہی بری ہوتی تو کبھی بھی خداوند رب ذوالجلال اپنے انبیاء کو, اپنے اوصیاء کو, صدیقین کو یہاں پر نہ بھیجتا. بھیجنا دلیل ہے کہ دنیا اچھی چیز ہے لیکن دنیا سے لگاؤ بری چیز ہے. اس کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہے, ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 70, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. کہ عباد الرحمن وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن سے اگر بھول ہو جائے, چوک ہو جائے, غافل ہو جائے اور گناہ کر بیٹھیں تو پھر انہیں میں جہنم نہیں دکھاؤں گا. کس صورت میں اور کس شرط پر؟ الا من تاب وعمل صالحا, جو توبہ کرتا ہے, ایمان لے کر آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو یہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہوں. دوسرے الفاظ میں عباد الرحمان کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ طاہر ہوتا ہے. پھر یاد کرتے ہیں شبہ قدر کو, شب قدر شب توبہ ہے, شب قدر شب استغفار ہے. ان دونوں کو اگر ملائیں تو شب قدر شب مناجات الہیہ ہے اور آج کی شب شب جمعہ ہے. شب جمعہ کو ملاحظہ کریں, ولو آج کی شب قدر نہیں ہے لیکن شب جمعہ شب قدر سے کم نہیں ہے, اور وہ بھی خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ شب قدر سے کم نہیں ہے. یہ شب استغفار کی شب ہے, توبہ کی شب ہے. عباد الرحمان اگر ہم اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں اپنے خدا کے سامنے تو پھر ہم اور آپ آئیے توبہ کریں, استغفار کریں. پہلا, اب تک گناہ کیے, اب تک خطا کی, بارالہ اب میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں, بارالہ دل و جان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں, بارالہ میرا دل شکستہ ہے تو خود جانتا ہے, تو شکستہ دلوں کے نزدیک ہے. روایات کے درمیان روایت ہے, ہم سے اور آپ سے اس روایت کے ذریعے سے کہا گیا, کہا جو شخص محزون ہو اس کے نزدیک ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو شخص شکست دل ہوتا ہے, محزون ہوتا ہے, اس کے نزدیک جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک اس کا رب ہوا کرتا ہے. ہم اور آپ کوشش کریں شبائے قدر میں اپنے آپ کو شکستہ دلی کی حالت میں لانے میں. بارالہ شکست دل قرار دے تاکہ تجھے اپنے پہلو میں پائیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تو کسی سے دور نہیں. ہاں ہاں یہ یقین ہے ہمیں کہ ہم تجھ سے دور ہیں, تو ہم سے دور نہیں, ہم دور ہیں. اگر ہم اور آپ اسی جملے کو بار بار تکرار کریں, یقین کریں ہم اور آپ دور ہیں, ہمیں یقین آئے گا کہ ہم دور ہیں. وہ دور نہیں, وہ ممکن بھی دور ہو جائے. خود اس نے کہا ہے میں تمہیں تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں, تمہاری ماں بعد میں بیدار ہوتی ہے, میں پہلے تڑپتا ہوں. تم نے نہیں دیکھا طفل شیرخوار کو؟ طفل شیرخوار جب گریا کرتا ہے تو ماں فوراً تڑپتی ہے. اس ماں کو حرکت میں لے کر کون آتا ہے؟ جز میرے اور کون ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے میں بیداری میں آتا ہوں, بعد میں تیری ماں. میں سوتا کب ہوں جو بیدار ہوں؟ ہم اور آپ اپنے گناہوں کی بنیاد پر خداوند عالم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، ہمارا عمل خود بتلاتا ہے کہ وہ خود سویا ہوا ہے. نہیں عزیزوں، وہ بیدار ہے، سوئے ہوئے ہم ہیں. بارلا ان شبوں میں تو ہمیں بیدار کر، بارلا ہم سوئے ہوئے ہیں. امیر نیند ہے ہماری، ہماری نیند امیر ہے. الہی دعائے کمل کو یاد کریں، اگرچہ غرض نہیں تھا دعائے کمل کو سنانا بھی خدمت میں. الہی من بھی گئی روک اسألہ کشف سری والنظر فی امری. دعائے کمل جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور کچھ ذرا سے آگے بڑھتے ہیں، مولا کائنات عروج پر گئے ہیں اور ہمیں اور آپ کو عروج پر لے کر گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الہی من بھی گئی روک بار لما، میرا تیرے علاوہ کون ہے جس سے میں اپنی شکایت کروں، میں اپنے امور کی باز رسی کے لیے اسے بلاؤں؟ ہم اور آپ کسے بلاتے ہیں اپنے امور کو حل کرنے کے لیے؟ ایسے کو بلاتے ہیں کہ جس کی نسبت ہمارا ایمان اور یقین ہو. بارلا تجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ہمارے امور کو جاننے والا اور اسے حل کرنے والا؟ شبائے قدر دعا کریں، بارلا تو ہمیں اپنے حال پر مت چھوڑ، بارلا ہم تنہا ہی تنہا ہیں، اب ہم سے تنہائی برداشت نہیں ہوتی. بارلا اس تنہائی کو اپنی ہمراہی کے ساتھ بدل دے. ہم اور آپ سب کے جان سے، سب کے دل سے اس دعا کو اگر کریں تو خداوند عالم ہمارا پشت پناہ ہے. اور یہی سب کا سب کیا ہے؟ یہی سب کا سب توبہ ہے، یہی سب کا سب ایمان ہے، یہی سب کا سب عمل صالح ہے. ورنہ ہیچ در ہیچ ہم اور آپ سب کے سب اس وقت کٹہرے پر ہیں. ہم اور آپ احساس کریں کس مقام پر ہیں. رب ذل جلال تیرے سامنے حاضر ہوا ہے یہ بندہ تجھے اتنا ذلیل ہے، اتنا رسوا ہے، لیکن رسوائی اور ذلت کے باوجود تیری نسبت امیدوار ہے. اس لیے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں، بارلا انت کریم، تو کریم ہے. بس عزیزوں، عباد الرحمن کے اوصاف میں ایک وز توبہ ہے. شبائے قدر توبہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے. شبائے قدر شب توبہ اور استغفار ہے، اور یہ شب خصوصی طور پر اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب کل کی شب مولا کائنات کے نسبت ہم نے اور آپ نے ملاحظہ کیا، فرق مبارک پر ضربت آئی. یہ ضربت کیسی؟ وہ ضربت کہ جس کی بنیاد پر میرا مولا ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک پر جاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فستو رب الکعبہ، اے مولا کا یہ کون سی کامیابی ہے کہ جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں؟ مگر کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی فرق پر تلوار آئے، اور وہ بھی دھار والی تلوار، اور وہ بھی وہ تلوار کہ جس کی نسبت اس قاتل نے ام کلثوم کو یہ جواب دیا، اے ام کلثوم تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارے ایک بابا کے فرق پر جو میں نے ضربت وارد کی ہے، کہ اگر کل عالم پر یہ ضربت وارد ہو تو کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا. تم مطمئن ہو جاؤ
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما. خداوند اعمال صالحہ بجلانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے نقر سے سبوب دیشی عطا فرما. بار الہ جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و صحت کامل عطا فرما. ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء فقہا مراجع اعظم کی حفاظت فرما. خصوصاً مقام معظم راہبری اور آغا سیستانی کی حفاظت فرما. انہیں طول عمر عطا فرما. جو حج زیارات کے متمنی ہونا حج زیارات سے مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.